فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں چل رہی ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ طٰہٰ، اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کو اور سورہ یاسین کو دنیا بنانے سے بھی، آسمان اور زمین بنانے سے بھی 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا، یعنی زمین و آسمان وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے بھی 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی، فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے کہا کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور بڑی مبارک ہے وہ امت جس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، اور فرمایا کہ بڑے مبارک ہوں گے وہ انسان اور وہ سینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو محفوظ فرمائیں گے. تو یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں. پھر میں نے یہ بات بھی پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ یہ وہ مبارک صورتیں ہیں کہ جس صورت کو سن کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، اور یہ کہا کہ آج اس انسان کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں جس نے قبیلہ قریش کے اندر تفرقہ ڈال دیا، انتشار پیدا کر دیا، ایک نیا دین لے کر آ گئے، آج مجھے اس شخص کو قتل کرنا ہے. راستے میں ان کو ایک صحابی مل گئے، انہوں نے ان کو یوں کہا کہ اگر تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تم یہ نہیں سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں تو تم ان کو قتل کر دو گے اور تم آرام سے رہ لو گے، ایسا نہیں. اور پھر انہوں نے کہا، ان صحابی نے، کہ آپ جاؤ اور جا کر، نعیم ابن عبداللہ ان صحابی کا نام تھا، تم آپ جاؤ جا کر دیکھو تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی نے ایمان قبول کر لیا ہے. یہ گئے تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے ہیں. لمبا واقعہ ہے، انہوں نے پہلی بہن کو مارا، پھر اپنے بہنوئی کو مارا، پھر انہوں نے یہ سورہ طٰہٰ سنی تو ان کا دل پلٹ گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن کریم، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر ایمان قبول کر لیا، اور اسی دن حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ان کو مانگتے ہوئے سنا، اللہم اید الاسلام ابی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اللہ اس اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما ابو الحکم ابن ہشام سے، ابو جہل کا نام تھا، یا عمر ابن الخطاب سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے دعا مانگی، اگلے دن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کر لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان کیا قبول کیا، تو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. وہ قوت حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے پاس ایک ایسے انسان آ گئے کہ آج رہتی دنیا تک عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام گرامی، وہ ایک ایسا زندہ و جاوید نام ہے، ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کا طرز حکومت کبھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو حکومت کی ہے، ان کے زمانے حکومت میں اللہ رب العزت نے کسرا کو فتح کروایا، قیصر کو فتح کروایا، ملک شام ان کی سلطنت میں فتح ہوا. مسلمانوں کو جو فتوحات ملی ہیں، ایسی تاریخ میں مسلمانوں کو فتوحات نہیں ملی. مدینہ طیبہ مرکز تھا، اور مسلمانوں نے مراکش کے ساحلوں تک مسلمان جا پہنچے. مراکش کہاں ہے آپ اندازہ کیجئے، بالکل یورپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. مراکش کے ساحلوں تک مسلمان جا پہنچے. ادھر قیصر کی حکومت ختم ہو رہی ہے، ملک شام ختم ہو رہا ہے. یہ ملک شام جو تھا، یہ در حقیقت چار ملکوں کا مجموعہ تھا، اردن، شام جو آج کل کا ملک شام ہے، لبنان، اور یہ فلسطین جو آج ہمارا فلسطین ہے. ان کا مجموعہ مل کر ملک شام تھا. یہ پورا قیصر کی حکومت کا پایہ تخت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں جہاد شروع ہوا تھا، اور جا کر فتح ہوئی ہے مکمل طور کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس صورت کی بدولت ایمان نصیب فرمایا. اس آیت میں پہلے اللہ رب العزت نے توحید کا بیان فرمایا، توحید کے بیان کے بعد پھر بیان شروع ہوا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، توحید کا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اور جس وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، تو بہت لمبا ہے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے سلسلہ یہ لگ رہا ہے آیت کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا، قبطی مر گیا تھا. مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور ایک بستی پر جا کر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں. دیکھا کہ دو خواتین بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے میں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ مجمع کم ہو تو وہ پانی بھریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا کہ میں تمہارا پانی بھر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان کا بھر دیا کنویں میں سے، اور وہ پانی بھر کے خواتین چلی گئی. والد بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں بیٹیاں جو تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. ان کے والد بڑے حیران ہوئے کہ روزانہ پانی یہ بیٹیاں بہت دیر سے بھر کے لاتی تھیں، آج بہت جلدی آ گئی بھر کر. پوچھا کہ بیٹیاں تم لوگ کیسے جلدی پانی بھر کر لے آئے؟ تو ان کی بیٹیوں نے کہا کہ اپنے والد سے یہ فرمایا کہ آج ایک نوجوان ہمیں آدمی مل گئے تھے، وہ بڑے ایماندار بھی تھے کہ انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور وہ بڑے طاقتور بھی تھے کہ بہت جلدی سے پانی انہوں نے بھر دیا کنویں میں سے نکال کے. تو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ تم ان کو بلا کر لے کر آؤ. یہ بلانے گئیں، جانے لگیں تو ان کی بلانے گئیں، اور انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی. موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم دونوں میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، تم مجھے آگے پیچھے سے راستہ بتاتے رہنا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، بیٹیاں پیچھے سے راستہ بتاتی رہی. موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کی خدمت میں پہنچے تو بیٹیوں نے کہا اپنے والد کو، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اپنے والد سے کہا کہ بجانا آپ ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک بہترین ملازم رکھنے جانے کے قابل وہ انسان ہے جو اپنے کام کے اندر ماہر بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اس آیت سے فقہ اکرام نے بے شمار مسئلے نکالے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل کا ہمارے ہاں کا ہے کہ کوٹا سسٹم اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، کوٹا سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام کے اندر کسی کو اگر ملازمت دینی ہے تو اس کی دو ہی شرطیں ہیں، ایک قوی ہو ایک امین ہو. قوی کا مطلب ہی کہ اپنے کام کو اچھی طرح جانتا ہو، اس کام کا ماہر ہو. امین کا معنی ہے کہ امانت دار ہو، کوئی خیانت کرنے والا اور غلط کام کرنے والا انسان نہ ہو. یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان کے والد نے کہا کہ یہ ایماندار انسان بھی ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں، تو اپنی بیٹی کو کہا کہ میں ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور مہر یہ مقرر ہوا، پیسے تو تھے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مہر یہ مقرر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال خدمت کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی. یہ مہر مقرر، یعنی اجرت جو ہے وہ کام مقرر ہوا اور کوئی پیسے مقرر نہیں ہوئے. اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کا مہر روپیہ مقرر نہ کرے، سونا مقرر نہ کرے، بلکہ اپنی کوئی سروسز اس کو دے رہا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 8 کے بجائے 10 سال ان کی خدمت کی، شعیب علیہ السلام کو کی خدمت کی. اور جب 10 سال پورے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آپ مجھ کو اجازت دے دیں، میں اپنی والدہ کے پاس اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے مصر واپس جانا چاہتا ہوں. تو ان کی بیوی نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. تو یہ اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے اور بیوی جو تھے ان کی امید سے تھی، ولادت بالکل ہونے والی تھی. اس حالت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے روانہ، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے، اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے. تو یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے جب یہ روانہ ہوئے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر ہے؟ اِذْ رَأَى نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا. واقعہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا واپس جانے کا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام عام راستے سے ہٹ کر روانہ ہوئے، ان کو دشمنوں کا ڈر ہوگا، شدید سردی تھی اور اندھیرا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، اپنی بیوی جو کہ ان کی بالکل بیمار یعنی اس کی تھی، امید سے تھی اور ولادت کا وقت ان کا قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو سردی بہت لگ رہی ہے، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں کہیں سے، اس زمانے میں ماچی سے تو ہوتی نہیں تھی، چکماک سے آگ لگائی جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی درخت دیکھتا ہوں جہاں سے میں آگ نکالوں اس درخت سے اور آگ لگاؤں، آگ لگانے سے روشنی بھی ملے گی، راستہ بھی نظر آئے گا آگے کا. تو یہ آگ لینے کے لیے آگے روانہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام. جب آگ لینے کے لیے آگے روانہ ہوئے کہ آگے جا کر انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر آگ نکل رہی ہے، شولے نکل رہے ہیں، لیکن نہ پتے جل رہے ہیں نہ لکڑیاں جل رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آگ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی. تو یہ حیران اور مبہوت ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی آگ ہے، کہ روشنی تو ہے لیکن کوئی چیز جل نہیں رہی. تو اتنے میں ابھی اسی پریشانی کے اندر تھے، انہوں نے سوچا کہ دیکھوں یہ آگ کیسی ہے کہ یہ پتوں کو نہیں کھاتی، تو انہوں نے کچھ گھاس وغیرہ جمع کر کے آگ کو دکھائی تاکہ اس سے آگ لے لیں اور آگ ان کے گھاس وغیرہ میں لگ جائے. تو آگ نے آگ یعنی گھاس نے آگ نہیں پکڑی بلکہ آگ ان کی طرف لپکی. تو یہ ڈر گئے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی آگ ہے. تو حقیقت میں یہ تھی وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت کا ایک نور تھا. اللہ رب العزت نے وہاں ان کو پکار کر کہا کہ اے موسیٰ, یہ آگے واقعہ یہ آتا ہے, اذ رأى نارن, موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے آگے بڑھے, فقال لأہلہم کسو, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسی جگہ ٹھہرے رہو, انی آنستو نارا, میں آگ کہیں سے لے کر آتا ہوں, لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا, شاید مجھے کہیں سے آگ سلگانے کا موقع مل جائے, یا کسی سے میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں کہ آگے جانے کا راستہ کہاں ہے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اللہ رب العزت نے پکار کر کہا کہ یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا ربک فاخلع نعلیک, میں تمہارا رب ہوں, تم جوتے اتار دو. یعنی یہ جو اللہ تعالی نے پکار کر کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, اس سے ان کو پتا چلا کہ یہ جو آگ نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں آگ نہیں ہے بلکہ نور ہے اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت کی کوئی زیارت تو کر نہیں سکتا, اس قدر نور ہوتا ہے کہ اس نور کی انسان برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں تیز روشنی ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں, ہم اور آپ سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں؟ سردیوں میں سورج اس وقت بھی کتنا ہلکا ہے, اس وقت بھی ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, کہ جائے کہ جب سورج دن کے اندر بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو ہم اس کو بھی نہیں اٹھا کر نظر اٹھا کے دیکھ سکتے. تو اللہ کا نور جو تمام نوروں کے اوپر بھاری نور ہے اس کی انسان تاب لا نہیں سکتا. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نور کو دیکھا تو چکرا کر نیچے گر پڑے. حالانکہ وہ نور کس درجے کا ہوگا, ہلکا تھا, تھوڑا سا تھا, ایک جھلک تھی نور کی وہ. تو اس کو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جب ان کو پکارا تو یوں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, فاخلع نعلیک, تم اپنے جوتے اتار دو. اب یہاں آپ دیکھیے یہ جو فرمایا کہ تم جوتے اتار دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو جگہیں ادب کی ہوتی ہیں وہاں پر جوتا اتارنا یہ سنت ہے. جتنے بھی انبیاء اکرام تھے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم جوتے اتار دو. اسی وجہ سے ہم جب مسجد میں آتے ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, پاکیزہ جگہ ہے, ہم جوتے اتارتے ہیں. طواف کرتے ہیں, اللہ کا گھر ہے, جوتے اتارتے ہیں. کسی مقدس مقام کے اوپر جاتے ہیں تو ہم جوتے اتارتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس لیے دیا کہ جہاں انسان کسی متبرک مقام کے اوپر جاتا ہے تو وہاں پر جوتے اتارنا چاہیے. دوسری وجہ بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں میں غالباً کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے جوتے اتار دو, کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہو رہی ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس لیے فرمایا کہ تم جوتے اتار دو. اور بعض حضرات نے یہاں تک فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ آواز آئی تو وہ آواز کی جہت متعین نہیں کر سکے کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے, بلکہ چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی, جیسے کسی جگہ کے اوپر چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوں, ہمیں ایک جگہ سے پتہ نہ ہو کہ مرکز کون سا ہے. اس طریقے کی آواز تھی, جیسے بجلی کی کڑک آپ سنتے ہیں, حالانکہ مثال اس کے اوپر پوری فٹ نہیں آتی لیکن چاروں طرف پھیلی ہوئی ایک آواز ہوتی ہے, اس طریقے سے آواز آئی. تو اب اللہ رب العزت نے جب ان کو یوں فرمایا کہ آپ جو ہیں اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, تم جو ہو اللہ تعالی کا کلام سن رہے ہو, اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام بھی قدیم ہے. جیسے اللہ قدیم ہے اللہ کا کلام قدیم ہے, انسان کا کلام فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ہم نے بات کی, چپ ہوئے, آواز ختم, لیکن اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہوتا. فنا ہمیشہ وہ کلام ہوتا ہے جو انسان کی زبان سے کلام نکلتا ہے, اس زبان سے کلام نکلتا ہے جو زبان فنا ہونے والی ہے, اس کا کلام بھی فنا ہو جاتا ہے. لیکن جو ذات فنا ہونے والی نہیں, اس کا کلام بھی کبھی بھی فنا نہیں ہوتا. چنانچہ انہوں نے یہ نکال لیے جوتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی ہیں حضرت بشیر ابن خصاصیہ, ان کو زمین کے اوپر جوتے پہن کر چلتے ہوئے دیکھا. وہ قبروں کے درمیان, جیسے قبریں ہوتی ہیں نا قبرستان کے اندر, قبروں کے درمیان یہ جوتے پہن کر یوں چل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اذا کنت فی ھذا المکان فاخنعن علی, اگر تم ان جیسی جگہوں پر ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے جوتے اتار دو. یعنی قبرستان میں مردے کا احترام, قبروں کا احترام, حالانکہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن انسانیت کا احترام ہے, مردے کا احترام ہے. تو فرمایا کہ تم یہاں پر جوتے اتار دو. دیکھو عام جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گندگی نظر آتی ہے تو ہم گھر میں ہوں, مسجد میں ہوں, کسی دفتر میں ہوں تو فوراً اس گندی چیز کو صاف کر دیتے ہیں کہ جی خرابی تھی صاف کر دی. قبرستان میں خدا نخواستہ کسی پیر میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ قبر کے اوپر لگ گئی تو کون صاف کرے گا اس کو. پھر انسانیت کا احترام بھی اسی کے اندر ہے کہ مردے کا احترام, جس طرح ایک زندہ انسان کا احترام ہے اس طرح ایک مردے کا بھی اللہ رب العزت نے احترام رکھا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو اتار دو. اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جوتا جو ہے اگر پاک صاف ہے تو اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, بشرطی کا پاک صاف ہونا چاہیے, گندا نہ ہو. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, جوتے اتار دینے چاہیے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں جوتے اتار کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو وہاں جوتے اتار کر نماز ہی پڑھنے چاہیے. لیکن اگر جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور جوتے پاک ہیں, صاف ہیں, دھلے ہوئے ہیں, کوئی گندگی کوئی نجاست اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جوتے اتارنا یہ تواضع کے مطابق ہے, جوتے اتار کر نماز پڑھنا اس میں تواضع زیادہ ہے اور تواضع اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے اندر تکبر محسوس, تکبر نہ پیدا کرنے دے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یا اللہ جتنی آپ نے مجھ کو جو کچھ دیا, دولت دی, مجھے آپ نے عزت دی, مجھے آپ نے صحت دی, مجھے آپ نے خوبصورتی دی, مجھے آپ نے اولاد دی, مجھے آپ نے علم دیا, یہ سب آپ نے دیا, میرا کوئی کمال نہیں. ہر حاصل ہونے والی نعمت کو انسان یہ سمجھے یہ اللہ کی دیوی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی دیوی ہے, انسان کے اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ رب العزت نے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو رفعت اور بلندی اختیار عطا فرماتے ہیں. جو انسان, اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرا. عجیب و غریب دعا ہے, مسنون دعا. یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں یہ عجیب دعائیں ہوتی ہیں, انسان سوچ نہیں سکتا ان دعاؤں کو. یعنی جب ایک دعا پر آپ پڑھ کر غور کرو نا کہ یہ کیا بات فرمائی, تو حقیقت ذہن میں انسان کے بہت دیر بعد آتی کہ یہ بھی دعا ہوتی ہے. یہ دعا سکھلائی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, اے اللہ مجھ کو اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دیجئے, یعنی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں. وفی اعین الناس کبیرہ, اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھ کو بڑا بنا دیجئے, لوگوں کی نظر میں میں بڑا ہوں, اپنی نگاہ میں میں چھوٹا ہوں. کیونکہ کسی کی حقارت کرنا, کسی کی تحقیر کا معاملہ کرنا وہ بھی شریعت نے پسند نہیں کیا. تو تواضع کیا ہے کہ اپنے اوپر جتنی انسان کی نعمتیں آئی ہیں ان تمام نعمتوں کو انسان یہ سمجھے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. انسان بہتتا ہی یہیں سے ہے, تکبر کی پہلی سیڑھی ہی یہی ہے کہ جب انسان کے اندر میں آتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کہا, میں یہ کرنے والا ہوں, یہ جو میں شروع ہوتی ہے نا, یہ میں در حقیقت تکبر کی ابتدا ہوتی ہے. یہی سے تکبر شروع ہوتا ہے انسان کا. اور جتنا اللہ بچائے جب ایک مرتبہ انسان میں تکبر اور بڑائی آنی شروع ہوتی ہے تو پھر اس انسان کو شکر کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا, بات تو فرمائی اللہ رب العزت نے کہ تم جوتے اتار دو, موسیٰ علیہ السلام کو کہا. علماء نے لکھا ہے کہ جوتے اتارنا تواضع کا مقام ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں ننگے پیر آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ مسجد کی پاکی صفائی بھی ہے اور تواضع بھی ہے کہ ہر جگہ تم بڑے اچھے جوتے پہن کر جاتے ہو, چلو یہاں ننگے پیر چلو. اب پیر میں ٹھنڈ لگ رہی ہے تب بھی آؤ, گرمیاں ہیں تو جناب فرش تپ رہا ہے تب بھی آؤ, مٹی محسوس ہو رہی ہے تب بھی آؤ, پیدل چل کر آؤ. یہ تواضع ہے, تاکہ کسی جگہ پر تم کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں اللہ سے اوپر بھی کہ تم سے اوپر بھی کوئی ذات ہے، اللہ کی ذات بھی سب سے بڑی ہے. تو توازو در حقیقت اس کی سیڑھی یہی ہے کہ انسان ہر حاصل ہونے والی نعمت کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حقیقت ہے کہ یہ بات بھی یہی ہے کہ انسان کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کر نہیں سکتا، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جو کرنے والا ہے اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. حدیث شریف میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر تم کو نفع دینا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ تم کو نقصان دینا چاہے، ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ تم کو نفع دینا چاہے، تو ساری دنیا مل کر نقصان نہیں تم کو پہنچا سکتی. اس لیے جب دینے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، ہر بات کو تم اپنے رب سے مانگو، ہر بات تم اپنے رب سے مانگو. مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ملتا تو اس پر صبر کرو، انا للہ پڑھو، لیکن اللہ کے فیصلے کے اوپر خوش رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. اللہ سے شکایت مت کرو کہ یا اللہ میں نے تو مانگا اتنا تھا، آپ نے تو دیا کچھ نہیں. جلد بازی مت کرو کہ یا اللہ میں کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. حدیث شریف میں منع فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالی جلد باز انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. فرمایا کہ اللہ تعالی غفلت والے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا کہ دل و دماغ کہیں اور ہے اور یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جو انسان صدق دل کے ساتھ دعا مانگتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ دعا کے اندر انسان جو دعائیں مانگتا ہے، کوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی دعا دیر میں قبول ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال لکھی. حضرت نے لکھا کہ دیکھو، آپ نے کسی افسر کے پاس درخواست جمع کروائی، آپ نے کسی کام کے لیے کسی سرکاری محکمے میں کسی افسر کے پاس کوئی درخواست جمع کروائی، اس درخواست کے اوپر کاروائی میں، منظوری میں ایک طویل عرصہ لگ گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کی درخواست منظور ہو کر آ گئی. حضرت نے لکھا کہ بتاؤ کیا کہو گے، کہ میری درخواست لوٹا دی گئی یا میری درخواست منظور ہو گئی؟ دیر سے آئی لیکن درخواست تو منظور ہو گئی نا آپ کی، آپ کا کام تو ہو گیا. بعض درخواستیں سرکاری محکموں میں کئی سال کے بعد نکل کر آتی ہیں، لیکن آپ یہ کہو گے کہ بھئی بہت دنوں بعد میری درخواست منظور ہوئی لیکن منظور ہو گئی. حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتے، کوئی دعا اللہ تعالیٰ دیر میں قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سی دعا انسان کے لیے مفید ہے، کون سی دعا انسان کے لیے مضر ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. بندے کا کام تو یہ ہے کہ بس دعائیں مانگتا رہے. اور یہ بات آپ کو میں بالکل تجربے، اپنی ذاتی تجربے کی بھی عرض کرتا ہوں، اور آپ میں سے ہر انسان نے اس کا تجربہ کیا ہوگا. حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعا کو کبھی نہیں رد فرماتے، کبھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ وعدہ ہے اللہ کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دے دیتے ہیں جو انسان نے مانگا ہے. جو مانگا مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے دے دیا. کبھی اللہ تعالیٰ اس کے وہ چیز تو نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے، وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی لیکن اور بہت کچھ مل گیا. اب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ مل جو رہا ہے یہ کیوں مل رہا ہے، میں نے وہ دعا مانگی تھی وہ تو قبول ہوئی نہیں بارگاہ الہی میں، پتہ نہیں اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیوں مل رہی ہے. اور فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو انسان کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، آخرت میں اٹھا کر رکھ لیتے ہیں. آخرت میں جب انسان اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے میں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیا کچھ نوازا ہے، انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعائی قبول نہ ہوئی بھی ہوتی، یہاں اتنے مجھے مزے کرنے کو مل رہے ہیں. تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. اور ایک تجربہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کے لیے خوب دعائیں کریں، دل لگا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے، اب وہ نہیں ہو رہا کام، بڑی زور لگایا، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی، سب کا خیرات بھی کر لیا، کام نہیں ہو رہا، آدمی کا دل بعض اوقات ٹوٹنے لگتا ہے کہ دیکھو میں نے مانگی تو تھی نہیں ملی. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور کام نہ ہو, آپ یقین جانیے کہ اس کے کام کے نہ ہونے میں خیر ہے اللہ کی طرف سے. کبھی نہ کبھی جلد یا بدیر آپ کو یہ ضرور پتا چلے گا کہ میرا کام وہ والا نہ ہونا ہی اچھا ہوا, اگر وہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا مشکل کھڑی ہو جاتی. لیکن اس کا پتہ وقتی طور پر انسان کو نہیں چلتا, پتہ کبھی سال میں چلتا ہے, کبھی بعد میں چلتا ہے, کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. لیکن یہ ایک تجربہ ہے کہ جب دعائیں مانگو, خوب مانگو اللہ سے دعائیں, اور وہ کام نہیں ہو رہا ہے, کبھی دل نہ چھوٹا کرو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اس دعا کا بدلہ ضرور ملے گا آپ کو دنیا اور آخرت میں, دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ دیں گے, لیکن اس دعا کا قبول نہ ہونے میں خیر ضرور ہوتی ہے. تو دعائیں انسان کی رائے گا نہیں جاتی. دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ دعا کے لیے نہ مسجد میں بیٹھنا ضروری, نہ مصلے پہ بیٹھنا ضروری, نہ ہاتھ اٹھانا ضروری, نہ باوضو ہونا ضروری, نہ کوئی وقت اس کے لیے مخصوص. نماز کے لیے تو پھر بھی مخصوص اوقات ہوتے ہیں. جب دل چاہے دعا مانگو, جب دل چاہے دعا مانگو, بس مانگو. سڑک پر چل رہے ہو دعا مانگو, گاڑی چلا رہے ہو دعا مانگو, کام کر رہے ہو دعا مانگتے رہو, رٹا لگا لو ایک دعا کا کہ اللہ یہ کام کروا دے. ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس, ٹھیک ہے بزرگوں کے پاس بھی ضرور جائے, لیکن اپنا بھی تو اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ ہو نا انسان کا, اللہ سے انسان کا اپنا بھی تو کوئی رابطہ ہے. جتنی انسان اللہ سے دعائیں مانگے گا, انسان کا اللہ سے رابطہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. دیکھو اس کی مثال اس طرح سمجھو آپ کہ ایک آپ کا کوئی افسر ہے, آپ کا کوئی ایک بڑے عہدے کا انسان ہے, آپ جتنا اس کے پاس جاؤ گے اتنا وہ آپ کو پہچانے گا. میں پڑھاتا ہوں دارالعلوم میں, میرے پاس جو طلبہ مجھ سے زیادہ ملتے ہیں میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں, ان کا نام پہچانتا ہوں. جو بالکل نہیں رابطہ رکھتے ان کی شکلیں بھی نہیں ہمیں یاد رہتی. یہ تو ہم دنیا کی مثال دے رہے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو, ان کی ہمیں شکلیں بھی یاد نہیں ہوتی. ایک ایک کلاس میں ماشاء اللہ کئی کئی سو طلبہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو اب یاد نہیں آتا کہ کون کیا ہے کیسا ہے. ایک طالب علم ہے وہ ہر نماز کے بعد مل رہا ہے, ہر سبق کے بعد مل رہا ہے, کبھی کوئی بات پوچھ لی, کبھی کوئی بات پوچھ لی, کبھی کوئی بات پوچھ لی. آدمی کو یاد رہتا ہے نہیں, طالب علم بڑا کام کا ہے, یہ ملتا ہے, بات پوچھتا ہے, سمجھتا ہے. آدمی کی صورت بھی استاد کے ذہن میں رہتی ہے, وہ پڑھ کر چلا بھی جائے دس سال کے بعد بھی ملاقاتوں کی پہچان جائے تو استاد کہ یہ میرا پنانا شاگرد ہے جو میرے سے ملا کرتا تھا. یہ تو انسانوں کی بات. اور جب ایک انسان اللہ سے ہر وقت مانگتا رہے گا, اللہ کو اس کی آواز ہر وقت پہنچتی رہے گی, کتنا انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق بحال ہوگا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے سے دعا منگوانی چاہیے. نیک بندہ کس طرح مانگتا ہے؟ کوئی وہ تھوڑی ہے, کوئی اس کے لیے کیلکولیشن تھوڑی ہے, کوئی اس کے لیے ایجوکیشن تھوڑی ہے. اس کے لیے اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے, اللہ کا نیک بندہ وہی ہے جو اللہ سے زیادہ لو لگا لے, وہی اللہ کا نیک بندہ. اور کیا نیک بندہ؟ وہ ہر انسان نیک بن سکتا؟ ہر انسان وہ اللہ کا وہ رب ہے, وہ تو تمام کائنات کا رب ہے. جو اس سے لو لگا لے گا وہ اس کا رب ہے. تو کیوں انسان اپنا تعلق نہ اللہ سے بحال کرے؟ یہاں تک ہے کہ آپ صبح کو نکلے, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی بتاتے تھے, وہ ہمیشہ یاد آ جاتی ہے جب کبھی کام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو تم صبح کو نکلے, کاموں کا ایک بوجھ ہے تمہارے سر کے اوپر, آج یہ بھی کرنا ہے, آج یہ بھی کرنا ہے, آج یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی. بعض دن ہوتے ہیں نا بڑے ٹائٹ دن ہوتے ہیں, بڑے سخت دن ہوتے ہیں, بہت سارے کاموں کا ہجوم ہے, آدمی خود بھی پریشان ہوتا ہے اللہ اتنے سارے کام نمٹیں گے کیسے. فرمایا کرتے تھے یہ دعا کرتے رہا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و, یہ ہر آدمی کو یاد ہوتی. سورہ فاتحہ کے اندر یہ چھوٹی سی آیت ہے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کر دو بس. کہتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اہم کام شروع کرو یہ پڑھ لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کرے کر دو شروع کام اللہ, پھر اللہ کے نام پر. اب کہہ رہے دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی مدد ہوتی ہے. فرماتے تھے کہ کوئی کام تمہارا اگر ٹھیک نہ بھی ہو, لیکن سارا دن تمہاری جو اللہ سے رابطہ لگا رہا مستقل, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے. سورہ فاتحہ کی آیت ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے, یعنی قرآن کریم کے بالکل وہ ہے مغز جس کو کہا جاتا ہے. سات سورتیں ہیں اور سات منزلیں ہیں, سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی, سات منزلیں ہیں. یوں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب سورہ فاتحہ جو ہے یہ متن ہے, پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ کی تشریح ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ سلسلہ رکھو, دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کتنی کاموں کے اندر سہولت پیدا ہوگی. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بات چلی تھی ادب سے، بات چلی تھی تواضع سے، کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو، ہر کام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طوا، تم ایک ایسی وادی میں ہو جو مقام طوا کے اندر ہے. وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پسند کر لیا، یعنی اپنے کاموں کے لیے، اپنی نبوت کے لیے میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے. فاستمع لما یوحى، آپ سنتے رہیے جو حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دیں، جو حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اس کو آپ سنتے رہو. اننی ان اللہ، اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان کے اعمال ٹھیک ہو، انسان کا کردار ٹھیک ہو، انسان کا لین دین ٹھیک ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو موقع بھی بہت ملتے ہیں. لیکن انسان، اب یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آدمی خود اپنی تیاری پوری رکھے، اللہ کے حکموں کی پابندی کی فکر میں لگا رہے. سب سے زیادہ ہم جو بہکتے ہیں نا، وہ یہاں سے بہکتے ہیں کہ انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار آدمی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بس یہاں سے یہ سیڑھی ایسی انسان کی بدلتی ہے کہ کبھی کبھی انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کبھی انسان روزے چھوڑ دیتا ہے، کبھی انسان اور گناہوں میں جا گھستا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، چلو چھوڑو، اب یہ بھی چھوٹ رہا ہے، وہ بھی چھوٹ رہا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اکرام ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، باقی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے نہیں بچتا. کامیاب انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لے، وہ کامیاب. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر آپ نے گناہ کیا تھا اسی جگہ پر آپ استغفار پڑھنا شروع کر دو، تاکہ جب وہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے، آپ کی استغفار کی بھی گواہی ساتھ ساتھ میں دے کہ اللہ سے توبہ بھی یہاں کی. جب ایک مرتبہ توبہ مانگ لی، اب آپ پاک صاف ہو گئے. ہاں، کسی کا کوئی حق ہے، کسی کا کوئی روپیہ آپ کے ذمے میں واجب الادا ہے، یا قرضہ کسی کا لے رکھا ہے، تو وہ تو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے، وہ تو واپس. ورنہ آپ سے اگر عام گناہ ہو گیا، یا کسی عبادت کا کوئی کفارہ ہے، کسی عبادت کا کوئی قضا ہے، تو وہ آپ ادا کر دو، آپ پاک صاف ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن یہ سوچ کر انسان دل چھوڑ بیٹھے کہ میرے سے بہت گناہ ہو گئے، میں کیسے ان کاموں کو نمٹوں گا، میں بہت خطا کار ہوں. ٹھیک ہے، خطا کار تو ہر انسان ہے، لیکن اپنی کوشش، اپنی محنت، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، اس طرح دین میں آگے بڑھنے کی اپنی کوشش ہم کریں. اصل کامیابی انسان کی یہی ہے، اصل جیت انسان کی یہی ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اپنے کام کرتا رہے، اپنے ذمے کے فرائض ادا کرتا رہے، اپنے ذمے کے واجبات ادا کرتا رہے. ایک صاحب نے، عجیب بات، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی تھی، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت، میں جو نماز پڑھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میری نماز جو ہے نا، یہ تو جیسا کوے ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح میری نماز ہے، بالکل بیکار میری نماز ہے، صاحب بس اٹھک بیٹھک میرے سے نماز میں ہوتی ہے، اور ٹھونگے جیسے مارتا ہوں، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، اس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے نمازیں تو بیکار ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اچھا، پھر ایسا کرو، یہ نمازیں تم میرے لیے پڑھنی شروع کر دو، اور یہ سجدہ تم مجھے کرنا شروع کر دو. جو تم سجدے جس کو کہہ رہے ہو ٹھونگے مار رہے ہو، اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ سوائے اٹھک بیٹھک کے کچھ نہیں ہو رہی، تو یہ نماز تم میرے لیے پڑھنی شروع کر دو اور مجھے سجدہ کرنا شروع کر دو، کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، حضرت یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سجدہ شروع کر دوں اور نماز آپ کے لیے پڑھوں. فرمایا کہ پھر کس کے لیے ٹھونگے مار رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا، جی اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں. کہیں گے، بس اللہ کے لیے ہی نماز ہونی چاہیے، تم اپنے ان ٹھونگوں کو یا اپنی اس اٹھک بیٹھک کو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ بیکار ہے، جب اللہ کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. کوشش کرو گے، اس کے اندر اور بہتری آ جائے گی، صفائی آ جائے گی، ستھرائی آ جائے گی. لیکن اپنے عمل کو تم بیکار نہ سمجھو، جتنا عمل کر لیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. چاہے جلدی نماز پڑھ لی، چاہے جلدی تلاوت کر لی، چاہے ٹوٹی پوٹی کر لی، ہماری عبادتیں ہوتی کیسی ایسی، ٹوٹی پوٹی تو عبادتیں ہوتی ہیں، جیسی کیسی کی، لیکن اللہ نے توفیق تو دی نا. اس سے تو بہتر ہے کہ ہم یہ بھی نہ کرتے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس وقت کے اندر کسی اور دھندے کے اندر ہم لگے ہوئے ہوتے. آپ دیکھو رمضان گزرے ابھی, کتنا انسان وہ ہے جو روزے نہیں رکھ رہا, کتنا انسان ہے کہ نہیں ہے. موسم بھی اچھا ہوگا, سب کچھ اچھا ہوگا, روزے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, توفیق نہیں ہے. کتنا انسان ہے نمازیں نہیں پڑھ رہا, کیوں نہیں ہے, توفیق نہیں ہے. تو جتنی توفیق ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, جو کمی ہے اس کمی کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو. مایوس کبھی مت ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں. اگر مایوس ہو گئے سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اسی کو فرمایا کہ انی انا اللہ, فرمایا کہ میں اللہ ہوں. اللہ رب العزت, ہم کلام ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, فرماتے اللہ رب العزت نے آواز دے کر کہا کہ اے موسیٰ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. فاعبدنی, تم میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری, اور تم میری یادگار کے لیے نماز پڑھو, نماز پڑھو میری یادگار کے لیے. اسی لیے فرمایا کہ جو نماز ہوتی ہے یہ نماز در حقیقت اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن کریم نے اسی کو یوں فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نمازیں جو ہیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں, والمنکر منکرات سے روکتی ہیں. اللہ کی رحمتیں نماز پڑھنے والے انسان پر آتی ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ تعالی سے ہاتھ ملا لیا. اتنا مقام فرمایا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ کوئی سجدہ معمولی چیز نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ نماز ہے اور یہ کسی کام کی نہیں, بلکہ نماز در حقیقت اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے, اور نمازیں انسان کو ہزاروں برائیوں سے روکتی ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہزاروں طرح کے مشکلات اور مصائب سے اللہ تعالی نمازوں کے ذریعے سے انسان کو بچاتا ہے. ان الساعت آتیتن, قیامت آنے والی ہے. ان الساعت آتیتن, قیامت بے شک آنے والی ہے. اقاد اخفیہا, میں چاہتا ہوں کہ اس قیامت کو میں چھپا کر رکھوں. یعنی قیامت کا وقت میں کسی کو بتاؤں نہیں کہ قیامت کب آئے گی. چنانچہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی, تو فرمایا کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھ کو علم ہے. مسائل عنہا بعلم من ملبسل عنہا بعلم من السائل, کہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ جس طرح تمہیں پتہ نہیں اس طرح مجھے پتہ نہیں. تو قیامت کا علم کسی کو نہیں, یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا والساعت کا ہاتین, میں اور قیامت اس طرح ہیں. آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر یوں فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بھی آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, قیامت تو آئی نہیں, آگے کب جا کر آئے گی ہمیں نہیں پتا. اسی لیے علماء نے اس کے کئی توجیحات کی ہیں. فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جس دن اس کی موت آ جائے گی, وہ اس کی قیامت. جس دن موت آ جائے, موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی, کب آئے گی, کس طرح آئے گی. بلکہ اتنی بات ہے کہ کسی کی موت اللہ تعالی نے کسی طرح لکھی ہے, کسی کی کسی طرح لکھی ہے. موت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. ایک یہ بات لکھ لو کہ کتنے سانس وہ انسان زندہ رہے گا. یہ جو ہماری سانسیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, انہی میں سے ایک سانس آئے گی کہ ہمارا اندر نہیں جائے گی, وہ ختم. اب انسان بیکار, ختم ہو گیا. دنیا کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے, ساری دولت دھری کی دھری, ساری جائیدادیں دھری کی دھری, سارے پروگرام, سارے منصوبے, سارے خیالات, سب ختم. موت آ گئی, اس کی یہی قیامت ہے. یہ اس کی قیامت, موت اگر آ گئی. دوسری اس کی وجہ یہ بیان فرمائی بعض حضرات نے کہ اللہ تعالی نے موت کا نظام بھی ایسا رکھا ہے کہ موت جو ہے وہ بڑی سخت چیز ہے, اور اتنی سخت چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مرض الوفات ہوا شروع, تو مرض الوفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کی سکرات اور موت کی تکلیف بہت ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو موت ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ اللہ حافظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ فرماتے ہیں کہ موت کی اس طرح تکلیف ہوتی ہے انسان کو جیسے کسی جھاڑی میں بہت ساری روئی چپک جائے اور اس جھاڑی کانٹے دار جھاڑی سے آپ روئی کو کھینچ کر نکالو تو کتنی مشکل سے روئی نکلے گی. فرمایا کہ اس طرح انسان کی جان نکلتی ہے. ایک جگہ پر فرمایا کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے انسان کو جیسی تکلیف جیسے کہ کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو, جس طرح اس کی تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست, خلیل اللہ جن کا لقب, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا, ملک الموت سے کہا کہ تم جب کسی کی روح قبض کرتے ہو کسی اللہ کے نیک بندے کی تو کس طرح اس کی روح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں روح قبض کرتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی تو میں بڑا خوبصورت میرا چہرہ ہوتا ہے, میرا بڑا حسین جسم ہوتا ہے, خوشبوؤں کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں, اس حالت میں اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض کر لیتا ہوں. فرمایا کہ وہ مجھے منظر دکھلاؤ, وہ اپنا چہرہ دکھلاؤ مجھ کو. ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ اپنا چہرہ دکھلایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ موت کے وقت اگر کسی انسان کو کوئی خوشی نہ ملے تو تمہاری صورت دیکھ لینا ہی اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہے, اتنی حسین جمیل خوبصورت چہرے میں آپ انسان کی روح قبض کرتے ہو. اور فرمایا کہ جس کے اندر تم کسی گناہگار انسان کی روح قبض کرتے ہو ذرا وہ دکھلاؤ. تو ملک الموت نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہو, آپ ڈر جاؤ گے, برداشت نہیں کر سکتے اس کو, میرے اس چہرے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, مجھے آپ دکھلاؤ اپنا وہ چہرہ جس میں آپ گناہگار انسانوں کی, اللہ کے نافرمان بندوں کی روح قبض کرتے ہو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ منہ دوسری طرف کر لیجیے. انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا, پھر کہا کہ ادھر دیکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو مارے خوف کے غشی تاری ہو گئے. فرمانے لگے کہ تمہارا یہ چہرہ اس طرح مکروہ ہے کہ گناہگار انسان کے لیے اگر کوئی اور مصیبت نہ ہو تمہارا چہرہ ہی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جب جو اللہ تعالیٰ, گناہگار کا مطلب کیا ہے؟ گناہگار کا مطلب یہ کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, پلٹنے کی توفیق نہیں ہو رہی اس کو, توبہ نہیں مانگ رہا, فکر نہیں ہے کوئی اس کو کہ میرے اعمال کیا چل رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہا, روزے نہیں رکھتا ہے, حلال حرام کی فکر نہیں ہے, زکات خیرات کی فکر نہیں ہے, دوسروں کا مال لے لیا, دوسروں کا مال چھین لیا, دوسروں کی جان لے لی, بس ایک دنیا کے خاطر وہ ہر کام کر رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. یہ ہے گناہگار انسان. اور ایک انسان وہ ہے, گناہ میں نے جیسا کیا کہ سب سے ہوتے ہیں, لیکن ایک انسان وہ ہے کہ اس کے ذہن پہ ایک فکر ہے کہ نہیں میرے سے گناہ ہو گیا, مجھے اس گناہ کی تلافی کرنی ہے, نماز رہ گئی نماز قضا کرنی ہے, کسی کا حق رہا حق ادا کرنا ہے, کسی سے کوئی میرے سے تکلیف پہنچ گئی اس کی مجھے تلافی کرنی ہے. ہر وقت انسان ایک محنت میں لگا ہوا ہے, اپنے کام بھی چل رہے ہیں, اس کام کی بھی اس کو فکر ہے. وہ انشاءاللہ انسان اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انسان گناہگاروں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ اپنی مغفرت کی کوششوں میں لگا ہوا, موقع ملتا ہے استغفار کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اپنے گناہوں کے بخشوانے کی فکر میں لگا رہتا ہے, غلطیاں ہو گئی ان کی تلافی کی فکر میں لگا ہے, اللہ تعالیٰ اس انسان کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. غفلت بری چیز ہے. یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس ساعتا, فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی, آنے والی ہے قیامت, اقاد اخفیہا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں چھپاؤں. چنانچہ قیامت کے بارے میں ایک قول تو یہ ہو گیا جو میں نے عرض کیا, دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, قیامت سے مراد وہ اصل قیامت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو ختم کر دیں گے, پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو لپیٹ کر روز قیامت میں ایک طرف کو رکھ دیں گے کہ بھئی یہ ساری زمین جس پر تم مرتے تھے، جس زمین کے خاطر قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو چھینتے تھے، مرتے تھے، یہ ارے زمین لپیٹ کے رکھ دی. انسان دیکھے گا روز قیامت میں کہ وہ زمین جس کے اوپر کہ ہم ایک ایک انچ پر جانے دیتے تھے وہ کیا ہے، اور مان لے یہ ہے وہ زمین. اس کے میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھو شادی ہو رہی ہے، آج رات کو مثال کے طور پہ شادی ہے، بڑے زبردست کمکمے لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، سوفے سیٹ لگے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک نظارہ ہے رنگ و بو کا اور خوشبوؤں کا، انسان دیکھ کر بھی مبہوت ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیے کیا خوبصورت ارینجمنٹ کیا ہوا ہے شادی کا، ہے جی. اور صبح کو آپ آئیے سر 10-11 بجے اس جگہ کے اوپر اگلے دن صبح کو، تو سب چیزیں لپٹی ہوئی کیا ہیں، رول ہو کے رکھی ہوئی ہیں. یوں جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں نا کسی شادی کے اگلے دن، مجھے قرآن پاک کی آیات یاد آتی ہے کہ رات کو اتنی لگی خوبصورت لگنے والی چیز آج صبح کو کیسی لپٹی ہوئی پڑی ہوئی، جس کے اندر کوئی روشنی کوئی خوبصورتی نہیں ہے. کل روز قیامت میں زمین بھی اسی طرح لپٹی ہوئی پڑی ہوئی ہوگی، دنیا بھی اسی طرح لپٹی ہوئی پڑی ہوگی. اس وقت آنکھوں کے سامنے سے انسان کی چادر ہٹے گی کہ دیکھو اس کے خاطر ہم نے کتنی نافرمانیاں کی تھی، یہ ہے وہ دنیا. تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کا، کہ اصل قیامت وہ ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی جس کو فرمایا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، دریا ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ کر ایک طرف کو رکھ دیں گے کہ چلو بھائی آؤ اب حساب کتاب کی منزل شروع ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کیوں رکھی، لتجزا کل نفس بما عملت بما تسعى، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک انسان اگر ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو روز قیامت میں دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی انسان ایک ذرے کے برابر بھی برا کام کرے گا اس کو بھی روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھے گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس پر انسان کو بدلہ نہیں مل رہا ہوگا، نیک عمل کا نیکی کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، جزا کی صورت میں، برے عمل کا سزا کی صورت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قیامت رکھی اسی لیے ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا میں بدلہ دوں. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یصدنک عنہا، تم کو اس قیامت سے وہ لوگ نہ روک دیں، تم کو اس روز قیامت کی وہ لوگ نہ روک دیں جو لوگ کے ایمان نہیں لاتے. جو لوگ کے یعنی مطلب یہ کہ قیامت کی تیاری کرنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قیامت کی تیاری سے وہ لوگ نہ روک دیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کے قریب مت جاؤ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم لوگ قیامت کی تیاری سے رک جاؤ. چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان غیر مسلموں کے ساتھ کفار کے قریب ہوتا ہے اتنا انسان کے دین اور ایمان کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو تم حسن سلوک تو کرو، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن ان سے دوستیاں قائم نہ کرو. غیر مسلموں کے بارے میں فرما کہ تمہارے ملک میں ہیں، تمہارے شہری ہیں، اقلیتیں جو ہیں ان کا خیال کرو، ان کی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کو مارو مت. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان سے اتنا میل ملاپ بڑھا لو کہ تم ان کے دین کے راستے ان کا دین کا راستے میں وہ تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں سے دور اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ تمہارے دین کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بن جائے، قیامت کی تیاری میں رکاوٹ نہ بن جائے. اسی کو فرمایا کہ فلا یصدنک عنہا، وہ لوگ کہیں تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، من لا یؤمن بہا، جو لوگ کے اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، واتبع، اور آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے ان کے راستے پر چل پڑو، فتردا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں. دیکھیے اصل بات ہوتی ہے ماحول کی. ماحول ہم کہتے ہیں، اللہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر، کہ مجھ کو ابن آدم انسان بہت تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہے. فرمایا کہ فانت دہر، زمانہ تو میں ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمانے کا خالق تو اللہ ہے، زمانہ تو میرے اور آپ سے زمانہ ہے، جیسا میں ہوں، جیسے آپ ہیں، جیسا ہمارا ماحول ہے، وہ زمانہ ہے. ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، ہم برے ہیں تو زمانہ برا ہے. زمانے میں کیا خرابی ہے؟ صبح شام تو ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے صبح شام پہلے ہوتے تھے. میں بگڑ گیا، میں بگڑ رہا ہوں، میرے محلے والے بگڑ رہے ہیں، میرے علاقے کے لوگ بگڑ رہے ہیں، تو خرابی ہمارے اور ہمارے محلے والوں کی ہے. اسی کو یہاں پر اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کے پیروی کرنے لگو جو اخلاق و کردار کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں، برے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بھی یہ چیز اثر انداز ہوں گی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ ان کو اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤ. نہیں، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، لیکن اٹھنا بیٹھنا، اپنا نشست و برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو تمہارے آخرت کی تیاری میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی. جس سے محبت رکھے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. زیادہ محبت اگر آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھو گے. اور آج اداکار اور اداکاراؤں سے محبت ہوگی تو سوچ لو پھر انجام کیا ہوگا. اسی لیے آج وہ لوگ، اسی لیے فرماتے ہیں اپنے محبت کا رخ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف کرو، ان کے ساتھ اٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو. اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اور ماحول ہمیشہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا ماحول بھی اچھا ہوگا، آپ کا گھر بھی اچھا ہوگا. لیکن یہی ماحول آپ غلط رخ پر رکھو، اپنے گھر کے اندر ہم بے حیائی کو دعوت دیں، اپنے گھر کے اندر ہم غلط افکار کو دعوت دیں، غلط رواج کو پروان چڑھائیں، تو ہم پھر یہ توقع رکھیں کہ ہماری اولاد نیک بنے گی. ہم نے اولاد کو نیک ماحول دیا نہیں تو نیک کہاں سے بنے گی؟ وہ کبھی بھی نیک نہیں بنے گی. جب تک اپنے ماحول کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا، ہمارے اندر کبھی بھی دینی اقدار پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماحول کو بہتر بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ بناؤ جو حلال و حرام کی فکر کر رکھنے والے لوگ ہوں، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے بچوں کے اندر ان کے اثرات آئیں. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا رابطہ تو اللہ کے نیک بندوں سے نہ ہو اور تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارا گھر ٹھیک ہو جائے، فرماتے ایسا نہیں ہوتا. فرماتے صحابہ کرام نے تو ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لیے کی تھی کہ ان کا اپنا ماحول بہتر بنانا تھا، ورنہ تو مکہ مکرمہ میں بھی رہ سکتے تھے. وہ صرف محبت ہی تو رکھنی تھی، نہیں، حکم یہ کہ محنت بھی کرو. محنت اس طریقے سے کرو کہ آؤ مکہ مدینہ طیبہ، ساتھ رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو قربانیاں دینی ہیں وہ قربانیاں دو. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے. حضرت مولانا تقوی عثمانی صاحب کی صحت کافی دنوں سے خراب چل رہی ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا، تندرست اور عافیت عطا فرمائے ان کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حدیث شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما. یا اللہ ہم کو دین پر قائم فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے شہادت عظمٰ عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام بے روزگاروں کو یا اللہ حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔